الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز خواتین و حضرات، آج بدھ کا دن ہے، اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا درس ہوتا ہے، اور آج کل ماشاء اللہ ہم نے ایک گروپ جو بنایا ہے، فیوزات نقشبندیہ سوالات گروپ، وہ الحمدللہ ایکٹیو ہو گیا ہے، اور اس میں بڑے مناسب سوالات کیے جا رہے ہیں. تو ہمارا کام تو یہی ہے کہ ظاہر ایسی چیزوں کے بارے میں ہم اپنے بزرگوں کی جو تحقیق ہے وہ پیش کر لیں. تو اگر سوال ہو تو سوال سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، کیونکہ سوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی بات لوگوں کے لیے زیادہ ضروری ہے اس میں. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جواب ماشاءاللہ جب دیا جاتا ہے تو ایک تو اس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ سوال سے تجسس پیدا ہوتا ہے، اور تجسس پھر ظاہر توجہ کھینچتی ہے. تو ایک تو یہ فائدہ ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساتھیوں تک پہنچ جاتی ہے. ماشاءاللہ سوالات اس میں آ رہے ہیں، اور باقاعدہ کمنٹ بھی آ رہے ہیں. تو اس میں جو ہے نا، مطلب ماشاء اللہ، یعنی ابھی جو بات آئی ہے، السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے معذرت کے سوال بہت دیر سے پوچھے جا رہے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، اللہ ہم پر رحم فرمائے. آپ نے سوالات کے جوابات دیے جو جن سے بہت فائدہ پہنچا، اور بات بالکل واضح ہو گئی. یہ گزشتہ سوال کے جو جواب دیے. اس بیان میں مجھ خطاکار کا سوال اصلاح کی نیت سے، اس کی تمہید یہ ہے کہ حضرت کو دوسرو کی عبارت کے میں ایک طرح سے مرید ہوں اور ایک طرح سے پیر بھائی ہوں، یہ آج بالکل واضح ہو گیا. الحمدللہ کہ طبع مصطفیٰ ہی سے یہ حاصل ہوتا ہے، اس طرح بندگی سے معارف اور معارف سے بندگی اور موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس بات یہ بھی بات واضح ہو گئی، اور بندگی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا احساس مزید بڑھ گیا. بعض رات جن کو یا تو تصوف سے تعلق نہیں یا کمزور ہے، وہ یہ بات کرتے ہیں کہ وحد الوجود اور شعور یا ذات، صفات، شیونات، ان باتوں سے عمل کا کیا تعلق. یہ ایک فلسفہ ہے، اگرچہ آپ نے واضح فرمایا کہ معرفی کے باعث میں زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اصل چیز تو عمل ہے. لیکن اس بیان میں مجھ خطاکار کے سوالات اصلاح کی نیت سے یہ ہے کہ میرے ناقص ذہن میں جو بات آئی ہے وہ اصلاح کی نیت سے ہی پیش نظر ہے. تصوف تو تمام محبت الہی سے بھرا ہوا ہے، یا تو سالک محبت میں گرفتار ہے، یعنی کہ افیات کو پانے میں سرگرداں ہے، اور اللہ کے سوا تمام دراصل غیر ہے. تو محبوب حقیقی جو کہ مقصود اعظم ہے، اس میں اور اس کے غیر میں ان علوم سے کیا فرق کیا جا، ان علوم سے فرق کیا جا سکتا ہے؟ واللہ عالم، اصلاح فرما دے. اصل میں پہلے بھی میں اس پر بات عرض کر چکا ہوں، اور انشاءاللہ ابھی بھی عرض کروں گا. واقعتاً اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق کی خالق کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نسبت نہیں، ذرہ بھر بھی نسبت نہیں ہو سکتی. تو ایسی صورت میں خالق کی بات ہم تک کیسے آ رہی ہے، اور ہم کیسے خالق تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی معنوی انداز میں، یہ نہیں کہ مطلب اصلی انداز میں، کیونکہ اصلی انداز میں تو میت الہی یہ بھی متشابہات میں سے، اللہ تعالیٰ کیسے ہمارے ساتھ ہے، یہ ظاہر ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، شرک سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن کیسے یہ معلوم نہیں ہو سکتا، کیوں اسے اللہ کی ذات فراول والا ہے، اس طرح اس کی میت بھی ہے. لیکن بہرحال ہے، کیونکہ اللہ پا خود فرماتے ہیں، تو اس وجہ سے ہے تو ہے، اور اس بات کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور یقین اس حد تک کہ ایسا ہو جیسا کہ ہم ایکچولی اس کو قریب پا رہے ہوں. ان تعبد اللہ کا انک ترا، تو ایسی بات کر جیسے تو خدا کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ حالت تجھے حاصل نہیں پس وہ تو بے شک تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پہلی بات میں کوشش ہے اور دوسری بات میں یقین ہے۔ مطلب ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی بات میں تو انسان تنزیہ کے ایک طریقے سے جائے گا اور اللہ جل شانہ کو اپنے قریب پائے گا، اور جتنے جتنا یہ کوشش بڑھتی جائے گی، والذین جاہدوا فینا لہدینا سبلنا، یہ چیز بڑھتی جائے گی اور رستے ملتے جائیں گے۔ کیسے؟ وہ ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ کا اپنا معاملہ ہے، کیسے ہوگا، لیکن بہرحال اللہ پاک رستے دیں گے۔ تو پھر یہ کیفیت آ جائے گی، جیسے جس کو کیفیت احسان کہتے ہیں وہ نصیب ہو جائے، لیکن اس کے اندر سب سے بڑا ہرڈل جو ہے، اس کیفیت احسان میں سب سے بڑا، جو پشتوں میں اس کو خرنڈ کہتے ہیں، عرب انگریزی میں اس کو ہرڈل کہتے ہیں، ہاں جی، وہ چیز جو ہے وہ نفس ہے۔ جب تک نفس فعال ہے اور فنا نہیں ہوا، اس وقت تک یہ چیز نہیں حاصل ہو سکتی، وہ صرف اور صرف ایک خیال ہو سکتا ہے، یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو نفس کی اصلاح ضروری ہے کہ نفس کو فنا کیا جائے، گویا کہ نفس کی خواہشات قلدم ہو جائیں، تابع ہو جائیں اور رکاوٹ نہ کریٹ کر سکے، یہ مطلب جو ہے نا وہ یہ کیفیت بن جائے، پھر اس کے بعد کیفیت احسان حاصل ہو سکتی ہے۔ کیفیت احسان کے لیے مزید محنت بھی کرنی پڑتی ہے نفس کی اصلاح کے بعد بھی، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد یہ حاصل ہو سکتا ہے، اور اس کا ذریعہ حب ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ نے بھی اس پہ بات کی ہے، اور شاہ اللہ رحمۃ اللہ نے بھی کی ہے، المجد صاحب رحمۃ اللہ، تو وہ حب کے ذریعے سے انسان پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کیفیات اس میں آتی ہیں، جو کیفیات اس میں آتی ہیں، وہ کیفیات مطلوب نہیں، وہ جو مشاہدات آتے ہیں، کیفیات آتے ہیں، یہ کیا، وہ چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ مقصود مطلب اب ظاہر مثال کے طور پر دریا کے اس طرف ہمارا مقصود ہے، اور دریا کے اوپر پل ہے، تو پل کیا مقصود ہے؟ پل پہ آدمی جا کے کھڑا ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے میں پہنچ گیا، جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گیا، کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو پل مقصود نہیں ہے، لیکن پل ذریعہ ضرور ہے اپنے مقصود تک پہنچنے کے لیے۔ تو آپ کا پل کے اوپر نظر نہیں ہوگی، اتنی نظر ہوگی کہ آپ اس کے اوپر جا سکے، باقی یہ کہ آپ پل میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو ان کو استعمال بھی کرنا پڑے گا، اور اس میں گرفتار بھی نہیں ہونا پڑے گا، بس یہی دو باتیں، اس کو استعمال بھی کرنا پڑے گا، اس میں گرفتار بھی نہیں ہونا پڑے گا، یہ بات ہے۔ مثلا میں عبادت کرتا ہوں، عبادت کے لیے مجھے طاقت کی ضرورت ہے، طاقت کے لیے میں کھانا کھاتا ہوں، میں آرام کرتا ہوں، اب یہ میرے لیے ذریعہ ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو اپنی زندگی کا مقصد ہی کانا اور سونا بنا دے، تو کیا اس کو ہم ٹھیک کہہ سکتے؟ نہیں، ظاہر اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے، اور اگر اس کو کوئی عبادت کے لیے استعمال کر رہا ہے تو یہی عبادت بن جاتا ہے، یہی عبادت بن جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے انکار نہیں ہے، لیکن ذرائع کو مقصود بنانے سے انکار ہے، ذرائع کو مقصود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب اکثر ہم جو بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھو تین چیزیں ہیں، دین کا علم، اس پر عمل، اور اس عمل میں للہیت، یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کے لیے تصوف ہے۔ یعنی دین کا علم فرض ہے، علم حاصل ہو، پھر اس پر عمل ہو، اور عمل میں جو رکاوٹ نفس کی ہے اس کو دور کیا جائے، شیطان کی بات نہ سنی جائے، اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، بس یہ مطلب ظاہر ساری بات ہے۔ اب اگر یہ ساری بات ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں یہ، ہاں البتہ اس تک پہنچنے کے لیے درمیان میں کافی ساری چیزیں ہیں، وہ اس سے گزرنا پڑتا ہے, اس سے گزرنا پڑتا ہے, وہ گزرنا, مثال کے طور پر شیخ, اب شیخ بھی درمیان میں, کیونکہ شیخ کے بغیر آپ نہیں پہنچ سکتے, جب نہیں پہنچ سکتے تو شیخ کے پاس جانا پڑے گا, جب شیخ کے پاس جانا پڑے گا اس کی بات ماننی پڑے گی, لیکن شیخ مقصود تو نہیں ہے, وہ ذریعہ, وہ ذریعہ ہے. ہاں جی, وہ ہمارے حضرت بھی ہم فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا, مطلب وہ کیا ہے, جیسے وہ دلہن اور دولہا کو ملانے والی جو عورت ہوتی ہے, ہاں اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس وہاں جا کر پہنچائے, اس کے بعد کوئی ذرا اس میں وہ نہیں ہوتا. تو یہی شیخ کا کام ہے. تو اب شیخ بھی مقصود نہیں ہے, شیخ کیا ہے, ذریعہ ہے. یہ ہمارے حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرما رہے تھے, اس نے اپنے سوال, اپنے کچھ سوال کے جواب میں لکھا, یہ غیر مقلد تھے, تبلیغی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق تھا, سعودی عرب میں تھے, ان کے والد صاحب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے غالباً, تو انہوں نے تبلیغ میں بھیجا تھا اور پھر ان سے کہا تھا کہ پھر اخیر میں آپ حضرت سے مل کے آئے, حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو ان کے والد نے حضرت کو خط لکھا کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, اس کے بعد اس کا ارادہ ہے تبلیغ جماعت میں چار مہینے لگانے کے بعد یہ اب جائے گا انگلینڈ, اور انگلینڈ میں پہنچ کے میرے ہاتھ سے نکل جائے گا, تو اس کے لیے کچھ کرے. تو حضرت نے جواب دے دیا کہ انشاءاللہ ہمارے پاس ہی آ رہا ہے. وہ جب چار مہینے لگا دیا پہنچ گئے حضرت کے پاس, خود فرما دیں کہ پورے راستے میں سوچتا رہا کہ حضرت یہ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا, حضرت یہ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا, حضرت یہ کہیں گے تو میں یہ کہوں گا, اچھا خاصا مناظر اپنے ذہن میں گرم کیا تھا. تو جب حضرت کے پاس پہنچے تو حضرت اس طرح ٹیک لگائے لیٹے ہوئے تھے, سلام دعا ہونے کے بعد یہ بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ حضرت کا یہ بیعت کرنا ضروری ہے, شاید والد صاحب نے کہا ہوگا نا بیعت کر لیں, کیا حضرت کیا یہ بیعت کرنا ضروری ہے؟ تو حضرت اس طرح اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا نہیں, نہیں. اب ساری بات ختم ہو گئی, اب ان کے اپنے ذہن میں تو بنائی تھی بات کے مطلب, وہ یہ کہیں گے کہ ضرور, تو میں کہوں گا کیسے کہاں سے. فرمائے لیکن اگر یہ بیعت کرنا ضروری نہیں ہے تو میں بڑھ کے کہتا ہوں کہ آپ کا تبلیغی جماعت میں چلنا پھرنا بھی ضروری نہیں, آپ کا نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں, آپ کا روزہ رکھنا بھی ضروری نہیں, آپ کا یہ بھی ضروری, ضرور تو صرف اللہ پاک کو پانا ہے, اللہ کی رضا ہے, آپ کو جس طرح بھی مل جائے, لیکن سب ذرا ہے. تو ذریعے کے طور پر ہم اس کو مان رہے ہیں, مقصود کے طور پہ نہیں مان رہے, سمجھ میں آ گئی بات. بس کہتے ہیں, بس کہتے ہیں, میں نے ہاتھ کہا کہ حضرت مجھے بیعت فرمایا, ایسے حضرت نے فرمایا بالکل ضرور, اور بیعت کر لی. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو اس پر جو ہے نا, مطلب میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے راستے جو ہے وہ کیا ہے, ذرائع کے درجے میں آتے ہیں, اور ذرائع پہ کوئی وہ نہیں ہے, ذرائع ٹھیک ہے. اب حضرت کے پاس جب میں الحمدللہ بیعت ہو گیا, تو کچھ احوال وغیرہ آتے ہیں نا راستے میں, تو احوال وغیرہ ہوتے ہیں, تو احوال بتا رہے تھے ہم, تو میں نے ایک دفعہ اپنے احوال بتایا, تو حضرت نے فوراً دور کرو دور کرو دور کرو, یہ راستے کے کھیل تماشے ہیں. مطلب یہ ہے کہ میرا الحمدللہ ذہن بنا لیا کہ بھائی یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں, توابیں ہیں. توابی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سائیڈ ایفیکٹس. ایک دفعہ میں نے وہاں بیان کر لیا آئی ٹین وہ کے پاس جو ہے وہ چپر والی مسجد میں, تو وہاں پر ایک بڑے اسکالر آدمی تھے راجا اشرف صاحب, وہ مطلب یہ کہ پرنسپل تھے کالج کے, ریٹائر ہوئے تھے, تو اور کافی سینئر آدمی تھے. تو میں بیان کر رہا, تو بیان میں نے کہا کہ جو احوال ہے نا یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, یعنی احوال کو پانے کی کوئی نیت بھی نہیں کرتا, لیکن یہ ساتھ آتے ہیں. ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں ماموش میرے درگاڑے میں, تو بے شک مجھے کچھ بھی نہ جانو, میں تو ہوں گا. بھائی آپ دوائی کھاتے ہیں نا, تو دوائی کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, اور بڑا بہت زیادہ ذہن بنا کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, وہ بہت بے اعتنائی سے کہتے ہیں سائیڈ ایفیکٹ سے کوئی بات نہیں ختم ہو جائے. اب وہ سائڈ افیکٹس اچھے بھی ہو سکتے، برے بھی ہو سکتے. مثال کے طور پر یہ ہمارے جلال صاحب، ان کو ہو گیا تھا وہاں پر بہت زبردست پین ہو گیا تھا ہیڈ ایک اعتکاف میں، تو ڈاکٹر نے ان کو انجیکشن لگا دیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب سو جائے گا، تو پھر سوئے رہے، تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ دوائی کا سائڈ افیکٹ یہ ہے کہ اس میں بڑا سرور ہوتا ہے، بہت سرور ہوتا ہے. اب سرور تو مزیدار چیز ہے، اس کو تو لوگ پاتے. آپ اگر کوئی اگر اس میں نے اس مزے کو محسوس کیا ہوتا اور پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس کل جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ایک جنس اور لگا دو، تو ڈاکٹر صاحب اس کو کیا کہتے؟ بھائی وہ انجیکشن تو درد دور کرنے کے لیے تھا، وہ سرور کے لیے تو نہیں، سرور تو اس کا سائڈ افیکٹ تھا. تو اس طرح حضرت نے جو فرمایا نا، دور کرو دور کرو راستے کی کہلتا معاشی، مقصد یہی تھا کہ یہ مطلوب چیزیں نہیں ہیں، ان میں پنسو نہیں. اور حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں بہت زبردست مطلب یہ چیز فرمایا، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اگر کوئی ٹرین جا رہا ہے، اس ٹرین کے اندر جو ہے نا مطلب ہے کہ دروازے کھڑکیاں بند ہیں، آپ کو باہر کچھ بھی نظر محسوس ہوتا، مطلب جو ہے نا وہ سب کچھ بند ہے، اس کے باوجود بھی مطلب یہ ہے کہ آپ سب کچھ بند ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے نا مطلب پہنچ تو جائیں گے، مثلا لاہور جانا ہے تو لاہور تو پہنچ جائیں گے، لیکن کیا آپ کے منزل میں کوئی فرق پڑا؟ اپنے منزل کو پہنچ گئے. دوسری صورت میں اگر کھڑکیاں ساری کھلی ہوں، دروازے بھی کھلے ہوں، آپ کو سب کچھ نظر آ رہے ہیں، خوبصورت خوبصورت نظارے آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ پہنچ گئے، تو مجھے بتاؤ پہلے کے پہنچنے میں دوسرے کے پہنچنے میں کیا فرق ہے سوائے مزے کے؟ فرمایا اس مزے میں بھی ایک مسئلہ ہے. عین ممکن ہے کہ گاڑی کسی اسٹیشن پہ کھڑی ہو جائے اور آپ کو ایک منظر پسند آ جائے، چلو تھوڑی دیر دیکھتا ہوں باہر، اتنے میں گاڑی چل پڑے، چلے جی آپ گاڑی چھوٹ گئی، آپ مزے کرو پھر، ہاں جی. تو یہ نقصان ہو سکے، اس طرح کسی حال میں انسان پن سکتا ہے اور وہ اصل مقصد سے رہ سکتا ہے. اب حضرت بھی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چونکہ طریقہ جو ہوتا ہے نقش بندیا، اس میں چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو حضرت جو ہے نا اس بارے میں بار 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 سمجھاتے تھے، بار بار سمجھاتے، بھائی اخروٹ کے چلکوں کے پیچھے، منکہ کے پیچھے اصل مقصد کو نہ چھوڑو. یہ بار بار کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ نقش بندی سلسلے میں کشفیات، مراقبات اور احوال اس قسم کے یہ زیادہ ہے. ہاں جی، اس کی وجہ کس میں یکسوئی زیادہ ہے، یعنی مراقبات بھی زیادہ سارا اندر ہی اندر ہوتے ہیں، اور بس تو یکسوئی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ چیز ہوتی ہیں، سائڈ افیکٹس کے طور پہ ہوتی ہیں. تو اب اگر کوئی انہی چیزوں میں پڑ جائے، تو ہم یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ پڑے ہوئے، یعنی کوئی ویسی بات نہیں ہے، وہ جی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک نقش بندی نے ایک چشتی سے کہا، حضرت نے اپنے معاذ میں مطلب یہ بات فرمائی، ایک نقش بندی نے ایک چشتی سے کہا، ویسے ذکر کر رہا ہو کچھ نظر وظر بھی آتا ہے، ویسے ذکر کرتا ہو یا کچھ نظر وظر بھی آتا ہے. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی سخت حقیر کی ذکر کی، یعنی اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ذکر کیا چیز ہے، اس کو اصل چیز تو کشف ہے، نظر آ رہا ہے، تو کتنا بڑا نقصان کیا اپنا. سارے بہت خدا کے بندے سمجھے ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ہاں جی، مثال کے طور پر کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کہتے ویسے نماز پڑھ رہا ہوں یا کچھ مل بھی رہا ہے، اب مجھے بتاؤ اس کو کیا جواب دیں گے آپ. تو یہ مطلب ظاہر ہے اس میں پھر اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور میں نے بڑے بڑے لوگوں سے سنی، یہ ویسے نہیں ماں یہیں پر مطلب ہم گئے تھے جی، وہ مفتی صاحب اب کچھ کشف آج کل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ میرے سامنے کی بات ہے، مطلب یہ کوئی میں کسی اور سے سن نہیں رہا. تاکہ بندو یہ کیا کون سا آپ لوگوں نے وہ بنائے ہوا ہے، بھائی کشفوں کے پیچھے پڑے ہو، خوابوں کے پیچھے پڑے ہو، کرامات کے پیچھے پڑے ہو، یہ کون سی چیزیں، یہ تو مقصود نہیں ہے. تو حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میرے ہاں تو بس یہی ہے، اور حضرت تانوی حضرت میں فرماتے بھائی ہمارے ہاں تو سیدھی سادھی ملائیت ہے، سیدھی سادھی ملائیت ہے، پھر اس کے ذریعے سے بھی جو اللہ پاک دینا چاہتے تو اتنا دیتے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی دل پہ اس کا خطرہ گزرا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اگر آپ نے مقصود اللہ کو بنا دیا، یقین جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن دل میں ذرا بھر بھی ان چیزوں کے خیال نہیں لانا. دیں گے اللہ تعالیٰ لیکن آپ نے ان پہ نظر نہیں کرنی. اس کے میں آپ کو ایک مثال لیتا ہوں, بہت اچھی مثال الحمدللہ دل میں آ گئی. آپ کو ایک بادشاہ نے اپنے محل میں انوائٹ کر لیا, آپ چلے رہے ہیں. بادشاہ کے محل میں تو بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے بادشاہ جو ہے. اب اگر بادشاہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں چیزوں کی طرح بھی, یہ کیا چیز. اور بادشاہ آپ کو دیکھ رہا ہو تو کیا خیال ہے, کیا توقع ہے بادشاہ سے, یہ کیا کہے گا کہ اچھا تو اس لیے آئے. ایک آدمی کو بولا بھائی اس کو پورے مال کا سیر کرا دو, وہاں سے دھکا دے کے باہر کر دو, یہ صرف دیکھنے کے لیے آیا, میرے ساتھ بات کرنے کے لیے نہیں آیا. اب بتاؤ کیا پایا. تو اس راستے میں یقیناً یہ چیزیں ملتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں. اچھے اچھے خواب دیکھنا مقصود نہیں ہے, کشف مقصود نہیں ہے, سرور مقصود نہیں ہے. ہاں جی, مطلب یہ کہ یہ دیکھو نا, یہاں پر حضرت کا وہاں لکھا ہوا ہے, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ جو اپنے مطلب اس لکھا ہوا تھا سامنے, خلاصہ اس نے, اس میں کشف کرامت ضروری ہے, نہ قیامت میں بخشوانی کی ذمہ داری ہے, نہ دنیا کی کاربراری کا وعدہ ہے کہ تعویذ گنڈوں سے کام بن جائے, یا مقدمات دعا سے فتح ہو جائے کرے, یا روزگار میں ترقی ہوئے اجڑ بنک سے بیماری جاتی رہے, یا ہونے والی بات بتلا دی جائے کرے, نہ تصرفات لازم ہیں کہ پیر کی وجہ سے مرید کی از خود اصلاح ہو جائے, اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آئے, خود بخود عبادت کے کام ہوتے رہیں, مرید کو زیادہ ارادہ بھی نہ کرنا پڑے, یا علم دین و قرآن میں ذہن اور حافظہ بڑھ جائے. اس وقت پیروں کو باقاعدہ اس کا ٹھیکے دار سمجھا جاتا ہے یا نہیں ان چیزوں کا. جو بھی پیر کے پاس آتے ہیں تو اصلاح کی فکر تو بعد میں ہوتی ہے, یہ چیزیں پہلے ہوتی ہے, تو اصلاح خاک ہوگی. اب اگر ان کو سرے سے ہی بتا دیا جائے بھائی یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں, نہیں آنا تو نہ آئے. ہاں جی, تو پھر بھی اگر رہے گا تو پہلے قدم ہی اخلاص پر ہے نا, پہلے قدم ہی اخلاص پر ہے. حضرت تعالیٰ سے بھی یہی کرتے تھے, وہ بیعت ہی نہیں کرتے تھے, وہ کہتے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ. ہم نے فرمایا بھائی میں تو بزرگ نہیں بناتا, اگر جو بزرگ بننے کے لیے آتا ہے وہ کسی اور کے پاس چلے جائے, جو بزرگ بناتے ہو, میں تو انسان بناتا ہوں, جو انسان بننے کے لیے آ جائے وہ آ جائے ہمارے پاس, اور جو بزرگ بننے کے لیے آتا ہے تو وہ نہ آئے. صاف بات ہے, بہت آسان ہو گیا معاملہ, بہت آسان ہو گیا معاملہ. نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میعاد ہے کہ ہر وقت یا عبادت کے وقت لذت سے زرشار رہے, عبادت میں خطرات ہی نہ آئے, خوب رونا آوے, ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی پرائی خبر نہ رہے. ہمارے سیفی سلسلہ کیا ہے, اس میں تو یہی ہے, بس نعرے اور اچھل کود ہے, بس وہ عجیب و غریب دما چوکڑی ہے, وہ ان کا تصوف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 سال کوئی ولی عبادت کرے گا تو اس مقام پہ پہنچتا ہے, دعویٰ دیکھو. ہاں جی, اور کام دیکھو. اللہ بچائے, اللہ بچائے. ہاں جی, نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ نظر آنا یا کسی آواز کا سنائی دینا ضروری ہے, نہ عمدہ عمدہ خوابوں کا نظر آنا یا الہامات کا سی ہونا لازمی ہے, بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا راضی کرنا ہے, جس کا ذریعہ ہے شریعت کے حکموں پر پورے طور سے چلنا. بس یہی بات ہے. اور حضرت مجاہد صاحب نے ہمیں یہی فائدہ فرمائیے. حضرت نے اپنے آخری مکتوبات میں جو باتیں فرمائی وہی فرمائی کہ بس وہ جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا, اب تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا مطلب ہے کہ یعنی کسی سنت کا زندہ کرنے کی توفیق ہو جائے, اور یہ وجہ ذوق وغیرہ یہ میں نے اہل ذوق کے سپرد کر دیے. حضرت کاکا سے ابراہم تو جو ہمارے جدے جدے, الحمدللہ. حضرت نے اپنے بیٹے سے فرمایا, حلیم گل بابا سے, کہ انہیں پوچھا تھا بابا تمہارا آپ کا کیا مقام ہے, بزرگوں کے مقامات ہوتے ہیں, آپ کا کیا مقام ہے؟ مطلب بیٹا میں نے بزرگی بزرگوں کے حوالے کی ہے, درویشی درویشوں کے لیے درویشوں کو واگزار کیے, علم علماء کے لیے چھوڑا ہے. ہاں جی, میرے گلے کے اندر جو بندگی کا تھوک اللہ پاک نے ڈالے ہوئے نا, بس میں کہتا ہوں قیامت تک اس کو لے جاؤں, بس یہی میرا مقام ہے. کیا خوب بات یہ. حالانکہ اللہ پاک نے حضرت کو ایسے ایسے مقامات عطا فرمائے تھے، میں کیا بیان کروں گا، وہ حضرت کی کتاب میں موجود ہے وہ جو، ہاں جی، لیکن نظر کس چیز پر ہے؟ نظر ذرا پر بھی دوسری چیز پر نہیں ہے، یہی ہوتا ہے، یہی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا، نظر کسی اور چیز پہ نہیں تھی۔ اب یہی اگر ہم کہہ دیں تو بس، ہم کہتے ہم معارف کی منکر نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نہ معارف کی مخالف ہے، معارف خود بخود ہوتے ہیں، یہ ہمارے کوشش سے نہیں ہوتے، ہماری کوشش ابدیت میں ہے، جو ہمارا کام ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، کون عباد اللہ خالصین، ہاں مطلب جو وہ مطلب یہ کہ یہ اللہ پاک نے ہم سے تو یہی مانگا ہے کہ تم میری بات کرو، تو ہمیں تو مطلب یہ عبادت کے لیے پیدا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ساتھ ہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا اے لیعرفون، تو یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، جن کو معرفت، جن کو ابدیت نصیب ہوتا ہے ان کو معرفت ملتی ہے، معرفت کی کوشش آپ نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ کا کام ہے، وہ اللہ پاک دیتا ہے، تم صرف اور صرف عبادت کر لو اخلاص کے ساتھ، اللہ پاک آپ کو اس کے ذریعے سے وہ دے گا، معرفت دے گا آپ کو، جتنا جتنا آپ ابدیت کی طرف جائیں گے اتنی اتنی آپ میں معرفت کی جگہ بن دی جائے گی اس حساب سے، اور یہ ساری چیزیں ارد گرد موجود ہیں، مطلب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ موجود ہے، ہاں اپنے لیے اپنے اندر جگہ بنا لو، خود بخود آ جائیں گی۔ تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے ہمیں نیت بھی نہیں کرنی، اس کے لیے سوچنا بھی نہیں۔ اب ہم جو کہتے ہیں کہ جو کام اللہ کا ہے تو اللہ کر رہا ہے نا، ہم سے ہم مطلب ظاہر ہے ہم تو کر نہیں سکتے اور اللہ کر رہا ہے، تو اللہ پاک ہم پر ہم سے زیادہ مہربان ہے، اگر ہم اس راستے پہ چلے جس سے ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، وہ تو دے گا، وہ دے رہا ہے، وہ دیتا ہے، بس اتنی بات ہو رہی ہماری، اس سے زیادہ بات کوئی نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ ان چیزوں کے بارے میں ہم نہ منکر ہیں، نہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ہم لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ہو نہیں سکتی، نہیں، یہ ہو سکتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کی ہمیں نیت نہیں کرنی چاہیے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے، اور اس کی نص صریح جو ہے نا وہ قرآن پاک کی آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اچھا، حضرت امامت اور خلافت میں جو فرق بیان ہوا، اس سے ہم جیسے کمزور حضرات کی مزید رہنمائی فرمائے کہ ہمیں اہل بیت کے اماموں اور صحابہ کرام کے خلفاء میں تمام ہی رنگ بھرپور نظر، تو اس سے یقین حضرات کی اور آپ کی مراد یقین کچھ اور ہوگی، اس پر ہماری کچھ رہنمائی فرمائے۔ دیکھیے، خلافت کئی قسم کی ہے، ایک خلافت تو انسان کی ہے، وزقال رب کل ملائکتی نجال فی الارض خلیفہ، خلافت فی الارض، وہ تو انسان کو اللہ پاک نے بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خلافت راشدہ، تو خلافت راشدہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطلب کہ نائب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد علی رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد وہ سلسلہ، تو یہ مطلب خلافت راشدہ ہے۔ دوسرا خلافت مطلب یہ ہوتا ہے جو بزرگ اپنے نائب کرتے ہیں، لیکن ان کا سلسلہ چونکہ اوپر سے آ رہا تھا تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچتی ہے، تو یہ بھی مطلب اس کو بھی خلافت کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ تو بات، دوسرے امامت ہے، امامت بھی کئی طرح ہوتا ہے، مطلب ہمارے مسجد جو نماز پڑھاتے ہیں وہ بھی ہمارے امام ہیں، اور فقہ کا جو مطلب مثال کے طور پر جو یعنی تدوین جس نے کی ہے، تو وہ اس مکتب کا جو جس کی اس تدوین پہ چل رہا ہے وہ اس کا امام ہے، یعنی وہ لوگ ان کے پیچھے، وہ مقلد ہے اور وہ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے امام ہے۔ اچھا، اس طرح مطلب ہے کسی بھی فن میں بھی امام ہو سکتا ہے، جیسے ان میں کلام، مطلب علم کلام میں بھی امام ہے، حضرت امام موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو المنصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح یعنی اس میں بھی امام ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں منطق میں، دوسری چیزوں میں. تو یہ اپنے اپنے فن کے مطلب جن کے پیچھے چلنے والے ہیں، لہٰذا اس میں جو ہے نا مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہماری امامت اور امامیہ جو فرقہ ہے اس کی امامت میں فرق ہے، ان کا معاملہ اور ہے. وہ تو اماموں کو پیغمبروں سے بھی زیادہ اونچا سمجھتے، تو وہ تو ہم نہیں کہتے. لیکن اس کی رد میں بعض اہل سنت والجماعت نے اہل بیت کی جو توہین شروع کی، یہ بھی ہم نہیں مانتے. ہاں، اہل بیت کی توہین نہیں کی جاتی، بہت بڑے لوگ ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، سبحان اللہ کیا بات تھی، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کہ باوجود اس کے پورا عمر جو ہے نا مطلب ان کے خلاف لڑتے رہے، اس کے باوجود بھی اہل بیت کے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. خود فرمایا، میں نے کل پڑھا ہے، فرمایا کہ میرے والد صاحب بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے صاحب نسبت بھی تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت چونکہ حسن خاتمہ کے لیے ذریعہ ہے، لہٰذا اس میں آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں آپ سب حضرات نے سن لیا نا. ہاں ٹھیک ہے، وہ اماں علیہ بڑا والی بات ہے. تو یہ حضرت نے فرمایا کہ جو ہے نا مطلب اس یہ جو ہے نا وہ یعنی حسن خاتمہ کا ذریعہ ہے. تو کہتے جب میرے والد صاحب کا آخری وقت آ گیا اور بے ہوشی طاری ہونے لگی، یعنی کچھ نیم بے ہوشی سی ہو گئی، تو میں نے پوچھا ڈر کے کہ میں نے کہا کہیں، میں نے کہا حضرت اہل بیت کے بارے میں کچھ خیال ہے؟ فرمایا میں اس وقت اہل بیت کے محبت میں غرق ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ. میں اس وقت اہل بیت کے محبت میں غرق ہوں. تو ظاہر مطلب ہے کہ آخر وہ کہتے ہیں نا. تو اس طریقے سے مطلب یعنی ہمیں ان کے رد میں پھر ان کا مخالف نہیں ہونا چاہیے، اور مطلب اس اہل بیت کی محبت میں ہمیں خلفاء راشدین کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. یعنی گویا جس چیز کو اللہ نے جس درجہ پر رکھے ہم بھی اسی درجہ پر رکھے. بس یہ سب سے بڑی اور آسان بات یہی ہے، جس چیز کو جس درجے پہ اللہ نے رکھے. بلکہ میرے خیال میں خلافت راشدہ کی جو تفضیل اور فضیلت ہے اس کے لیے معیار بھی ہے کہ چونکہ مان علیہ واصحابی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو مان علیہ واصحابی کا تقاضا یہ ہے کہ جس پر صحابہ پہلے متفق ہو گئے وہ سب سے افضل ہے، جس پر صحابہ بعد میں متفق ہو گئے اس کے بعد تو وہ افضل ہے، اس کے بعد جو متفق ہوئے تو وہ افضل ہے، اس کے بعد جو متفق ہوئے تو وہ افضل ہے. بس بات پوری ہو گئی. تو گویا کہ یہ سلسلہ صحابہ اکرام ہی کے اتباع میں ہم یعنی کیوں ہمارے پاس تو اللہ پاک کا پیغام اب نہیں آتا نا، وہ تو آ چکا ہے قرآن، اور یہ واقعات اس کے نزول کے بعد ہوئے ہیں. تو ہمارے پاس پھر کون سا معیار، خواب معیار ہوگا یا کشف معیار ہوگا؟ نہیں، خواب و کشف یہ معیار نہیں ہے. معیار کیا؟ صحابہ کا طریقہ، صحابہ نے کیا کیا. تو اس کے بعد مطلب ہمارا پورا دین کس طرح بنا ہے، فقہ کس طرح بنا ہے، صحابہ کے طریقے سے بنا ہے نا. مطلب علماء کرام جو محدثین تھے، انہوں نے صحابہ کو دیکھا نا، اور صحابہ کے الفاظ سنے، اور صحابہ کے طریقے کو دیکھا، اور اس کو بیان کیا. آگے جا کر اس سے جو ہے نا اخبار پیدا ہوئے، ان نے جا کر فقہاء نے اس کے اوپر انالیسس کی، اور اس سے جو ہے نا فقہ وجود میں آ گیا. تو ہمارا جو دین ہے وہ یہی اسی طریقے سے بنا ہے، مان علیہ واصحابی سے بنا ہے. تو اسی طریقے سے ہم نے جو خلافت کا بھی ہے اور اماموں کے بارے میں بھی، مطلب ظاہر ہے کہ جو یعنی ہمارے جس کو کہتے ہیں صحابہ نے جیسے کیا کہ کچھ حضرات کسی کو ساتھ زیادہ قریب تھے، کچھ حضرات کس کے زیادہ قریب تھے، اسی طریقے سے تابعین میں بھی ہوا، پھر تبع تابعین میں بھی ہوا، اور اسی طریقے سے تقلید کی صورت پیدا ہو گئی. تو یہ چیز آگے چلی ہے اور ہم تک یہ پہنچی ہے. تو ہماری جو امامت والی بات ہے وہ یہی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کسی بھی فن کے اندر جو اس کا بڑا ہے اور جو اس کے پیچھے چلنے والے باقی لوگ اس کے پیچھے چلنے والے وہ امام ہیں. اور خلافت جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا وہ تفویض کی جاتی ہے، مطلب گویا کہ یہ منصب ہے، اور جو ہے نا مطلب جو امامت ہے وہ ایک یعنی مطلب جس کو کہتے ہیں نا وہ متبوعیت ہے، گویا کہ مطلب اتباع کیا جاتا ہے اس کا، اس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں. تو بس یہی بات ہے، باقی تو تفصیلات بہت زیادہ ہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ایک ساتھی نے یہ بات کی اس پہ، اوپر والے ساتھی کے سوال سے جو میرے ذہن میں بات ہے کہ ان علوم کا جاننا شاید اس لیے بھی ضروری ہے کہ ضروری کو حاصل کیا جائے اور غیر ضروری کو چھوڑ دیا جائے، اپنی ذات کے حد تک، اور کیا پتہ غیر ضروری بھی کبھی ضروری بن جائے۔ مطلب دیکھیں، غیر ضروری سے مطلب دیکھو نا، مقصود و غیر مقصود۔ حضرت تعالیٰ محمد صاحب نے باقاعدہ مجھے دے تو وہ ذرا افہام التصوف، حضرت نے باقاعدہ کیٹیگرائزیشن کی ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا کہ وقت کا جو مجدد ہے نا، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس سے یہ چیزیں کھلتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ آخر اصل کیا چیز ہے۔ اس میں کہاں ہے مجھے امور تصوف، ہاں یہ آگے، نمبر ایک مقصود، یہ دو قسم کے ہیں، اعمال اور ثمرات۔ ہاں جی، مطلب ایک مقصود ہی دو قسم کے ہیں۔ ثمرات یہ نہیں کہ کوئی کشف ہو جائے یا کوئی اس طرح، ابھی بتاتے ہیں کہ ثمرات سے کیا مراد ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ثمرات تو بس ٹھیک ہے جی، پھر یہ تو مقصود ہو گیا۔ اعمال اور ثمرات، اعمال میں دو قسم کے اعمال، سلبی اعمال، جنبی اعمال۔ سلبی اعمال میں یہ کہ جو دور کرنا لازمی ہے، اور جلبی اعمال میں جن کو حاصل کرنا لازمی ہے، جیسے اخلاق حمیدہ، اخلاق ذمیمہ ہے۔ اچھا، ثمرات، ثمرات میں یہ جو نتائج، یہ بھی دو قسم کے، بندگی، سبحان اللہ، بندگی، جیسے میں نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بندگی ہمہ وقت، اور دوسرا جو مطلب جو ہے نا وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا اور قرب خاص، جو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ بندگی اگر ہم کریں تو اللہ پاک اس کو قریب کر لیتا ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، ہاں جی، تو اس کو قریب کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب غیر مقصود میں حضرت نے فرمایا، اب دیکھ مقصود یعنی کیٹیگری بنائیے غیر مقصود کی، اس میں کیا ہے، یہ تین قسم کے، ذرائع مجاہد، ذرائع اور توابع، اور جنب اس کے بعد ذرائع، ہاں توابع اور موانع، اچھا اور موانع، جی بالکل، جی ہاں۔ تو اب دیکھیے، غیر مقصود ہے، لیکن ذرائع جو ہے مقصود کے لیے ذریعہ ہے، مقصود کے لیے ذریعہ ہے، وہ کیا ہے، دو قسم کے، مجاہدہ ہے، فاعلہ ہے۔ تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا کیونکہ سوال کا جواب ہے وہ تو پورا بجات خود ایک چپٹر ہے۔ مجاہدہ، فاعلہ، مجاہدہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو رذائل ہے ان کو دبانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، یہ کوشش مجاہدہ ہے، یعنی اس کی مخالفت۔ اور فاعلہ یہ کہ جو چیزیں ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے مفید، ان کو متحرک کیا جائے، وہ جو دبی ہوئی ہیں ان کو مطلب یہ ہے کہ متحرک کیا جائے، یہ مطلب ذرائع ہو گیا۔ التواب کیا چیز ہے، یعنی سلوک میں ان سے کوئی چاہے یا نہ چاہے پالا پڑ سکتا ہے، اور یہ سب غیر اختیاری ہیں، یہ بھی دو قسم کے، یعنی جن میں نقصان کا احتمال ہے یا جن میں کوئی نقصان نہیں ہے، یعنی کچھ سائیڈ ایفیکٹس ایسے ہوتے ہیں جن میں نقصان بھی ہو سکتا ہے ہماری دوائیوں میں، اور کچھ چیزیں ایسی ہو جس میں نقصان کا احتمال نہیں ہوتا لیکن مطلوب بھی نہیں ہے۔ میں نے وہی جیسے بات کی تھی وہ سرور والی ظاہر مطلب ہے کہ وہ مقصود تو نہیں ہے نا، لیکن نقصان بھی اس میں نہیں تھا۔ اچھا، اب دیکھیے، جن میں نقصان کے احتمال نہیں، ان کے نام سنیں، اجابت دعا، الہام، رویہ صالحہ، فراست صادقہ، فنا، بقا، وحدت الوجود بغیر سکر، وجد، یہ چیزیں جن میں نقصان نہیں لیکن ہے توابع، مقصود نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، توابع ہیں، مطلب یہ کہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں لیکن اس میں نقصان نہیں ہے۔ الہام کا بھی بتایا ہے، ویسے الہام کا بھی بتایا، اب کسی کو الہام ہو جائے تو وہ تو آسمان پہ چڑھ جاتا ہے، ہاں جی، کشف کا بھی مطلب آگے آ رہا ہے لیکن وہ نقصان میں آ رہا ہے۔ اچھا خیر، یہ تو توابع ہیں، وہ توا جن میں نقصان کا احتمال ہے، یعنی ضروری نہیں کہ نقصان ہو لیکن نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو اچھی طرح ہینڈل نہ کیا جائے تو نقصان کا احتمال ہے، وہ کیا ہے، دیکھو بڑے اچھے اچھے نام اس میں، استغراق، اب لوگ کہتے ہیں استغراق تو بڑی زبردست چیز ہے، یا کہتے ہیں اس میں نقصان گئے تمہارے، تصرف یہ عملیات ہیں نا، عملیات اس میں بعض دفعہ نسبت تک سلب ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس میں تصرف ہے. ہاں جی، تو اس میں یہ ہے کہ آدمی کہتے ہیں میں نے اتنا بڑا کام کیا، دیکھو میں نے یہ کر لیا، میں نے یہ کیا، وہ میں کا بڑھنا یہ نقصان ہے، سمجھ میں آگے بات. تو تصرف، شکر کے ساتھ وحدت الوجود نقصان ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو فلسفہ بنا لیا، نقصان ہے. ہاں جی، قبض و بست ہوتا رہے گا لیکن آپ نے اس کا اثر نہیں لینا. قبض میں بھی اللہ کے حکم پہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے، بست میں بھی اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہے. اب اگر آپ بست میں آپ نے مزے کے لیے کام کیا اور قبض میں چھوڑ دیا تو نقصان ہوا نا، نقصان تو ہو گیا نا. اچھا، مشاہدہ، سبحان اللہ دیکھو کیسا چلا میں، لیکن بہرحال یعنی کسی امر یا ہستی کا کامل استظہار، اس کو کیفیت حضور بھی کہتے ہیں. اس میں سالک کو اپنے آپ کی خبر نہیں رہتی، اس لیے ایسی حرکات کا ظہور ہو سکتا ہے جو عام لوگ کے سمجھ میں نہ آئے، تو دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے. ہاں جی، کرامت، کسی نیک مسلمان کے ہاتھ سے ایسے کام کا ہوتے نظر آنے کے عام فطری قوانین کے ممکن. اس میں پھر یہ بات ہے کہ اس کے پیچھے اگر پڑ گئے اور آپ نے اگر پھر کرامت کا انتظار کرنا شروع کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو یہ مسئلہ ہے. اچھا، کشف الہی، کشف الہی اور کشف کونی، ذات و صفات الہی سے متعلق علوم و اسرار و معارف کا کل پر وارد ہونا، آپ بتائیں یہ کون سے توابع میں ہے؟ اب اس کو مانگنا چاہیے بھائی، جب اللہ دے دے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی دے گا، حوصلہ بھی دے گا، اور اگر خود مانگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اپنا حوصلہ چاہیے. اس وجہ سے میں نے عرض کرتا ہوں نا، کشف الہی اور کشف کونی، یعنی جن کو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے ان کا نظر آنا، چاہے وہ گزشتہ وقت کے حالات ہو یا آئندہ کے واقعات یا غائب چیزیں یا قریب کے ہوں. سبحان اللہ، تو یہ میں عرض کرتا ہوں، یہ دو قسم کی ہو گئی نا، یعنی جو جس کو کہتے ہیں غیر مقصود، دو قسم. اب تیسری قسم سن لو، پہلے میں دیکھو نا، پہلے میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، پہلے میں کیا ہے؟ فائدہ ہی فائدہ ہے، پہلے جو ذریعے وہ جو یعنی غیر مقصود ہے. دوسرے میں نقصان کا احتمال بھی ہو سکتا ہے، تیسرے میں نقصان ہی نقصان ہے، موانع، تیسرے میں نقصان ہی نقصان ہے. وہ کیا ہے؟ حسن پرستی، تعجیل، تصنع، مخالفت سنت اور مخالفت شیخ. بات کہاں تک جاتی؟ تو اب دیکھیں حضرت نے کیسے ان سب چیزوں کو سمرائز کیا ہوا ہے، اور ماشاء اللہ ہمارے سامنے بالکل تیار نوالے بنائے ہوئے. یہ سب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں، مطلب کسی اور کے نہیں ہیں، لیکن آئے اس طریقے سے، حضرت حاجی امداد اللہ مؤجل مکی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے. کیونکہ حاجی امداد اللہ مؤجل مکی رحمۃ اللہ علیہ پہلے نقشبندی تھے اور بعد میں چشتی بنے ہیں، یعنی چشتی وہ پہلے نقشبندی، پہلے جو ہے نا مطلب نقشبندی باقاعدہ اس میں سلوک طے کیا ہے، اور نقشبندی شیخ نے ان کو اجازت دی ہے، اور بڑے محبوب خلیفہ تھے حضرت کے. اور پھر اس کے بعد آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں حضرت کا ہاتھ دلوا دیا، پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے مطلب یہ کام ہو گیا. تو یہ مطلوب تھا اللہ تعالیٰ کو، ہاں جی، کہ دو بڑے سلسلے آپس میں جمع ہو جائیں، اور ان دو بڑے سلسلوں کا ہندوستان پر بڑا احسان ہے، کیونکہ چشتی سلسلے کے ذریعے سے اسلام آیا ہے، مطلب ہندوستان میں جڑیں پکڑی ہیں، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے، اور نقشبندی سلسلے سے اسلام بچا ہے. جس وقت اکبر نے دین الہی کا وہ کر لیا اور ساری چیزیں جو ہے نا وہ بدلنا چاہا، اس وقت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بس وہ بن گئے الحمدللہ اس کے لیے ذریعہ. تو نقشبندی سلسلے کے ذریعے سے حفاظت ہوئی ہے، اور دونوں ابتدا و انتہا والی بات ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک نے ان دونوں کو جمع کر دیا حاجی امداد اللہ مؤجل مکی رحمۃ اللہ علیہ میں. تو لہٰذا حاجی امداد اللہ مؤجل مکی رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی چشتی، جیسے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ چشتی نقشبندی تھے، مجدد صاحب رحمۃ چشتی نقشبندی تھے، حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی چشتی نقشبندی. یہ مجھے سابر احمد کے ساتھ میری یہ مناسبت بھی ہے کہ میں بھی چشتی نقشبندی ہوں، کیونکہ ہمارے شیخ چشتی تھے تو مجھے تو سارے اوراد وغیرہ چشتی کے دیے تھے نا، نہ مجھ سے کوئی مراقبہ کرائے نہ کوئی اور کرائے، لیکن فرمایا کہ آپ کی نسبت نقشبندی ہے، تو ظاہر میں بھی ظاہر چشتی نقشبندی ہوں۔ تو یہ اس طرح اللہ پاک کے انتظامات ہوتے ہیں نا، اس کا تو تکوینی نظام ہوتا ہے، وہ سب کچھ جو اللہ پاک چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ اب یہی والی بات ہے کہ کیا میں نے مانگا تھا کہ میں چیز نقشبندی بن جاؤں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، ہاں جی نہ مانگا تھا میں نے، ہاں جی بلکہ حضرت نے اس بات سے اندازہ لگایا تھا کہ حضرت نے حضرت جو مجھے ذکر دیتے تھے نا لسانی، میں شروع کرتا تھا لسانی وہ چلا جاتا دل میں، وہ قلبی طور پہ ہو رہا ہوتا، زبان بند ہو جاتی، زبان کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نے حضرت کو کہا، میں نے کہا حضرت یہ تو ایسا ہو رہا ہے کہ اس وقت تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، ہاں جی اس طرح میں بتاتا رہا، لیکن بالآخر جب میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں مجھے لسان رحمۃ اللہ کی زیارت کی اور اس میں کچھ چیزیں سامنے آ گئی، تو وہ جب میں نے سنا دیا حضرت بہت خوش ہوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو نقشبندی سلسلے کے بہت برکات دے دو، یہ دے دو یہ دے، میں پہلے بھی سر کہہ رہا تھا کہ آپ نقشبندی ہے لیکن اب تو یقین ہو گیا۔ تو مقصد یہ کہ اب مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ ظاہر مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے، تو اس طرح مطلب اللہ پاک کا اپنے نظام ہوتے۔ تو حضرت بھاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی نقشبندیت سے انکار کرنا یہ بہت بڑی جرأت ہے، تو ان کے خلفاء میں یہ چیز آئی ہے، تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مطلب ان تمام چیزوں کو جمع کیا ہوا ہے، اور اس دور کے لیے جو نسخہ ترتیب دینا چاہیے تھا وہ نسخہ ترتیب دیا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے کہ حضرت سے اس سلسلے میں استفادہ فرمائے۔ اور وہ یہ بات میں اگر آج سے 6-7 سال پہلے کہہ دیتا تو شاید میری بات میں نے اتنا وزن ہوتی، انہیں لوگ مانتے ہیں، لیکن اب اللہ پاک نے ہمیں حضرت مجید صاحب کے پورے مکتوبہ شریف سے گزروا دیا، اور روز روشن کی طرح نظر بات نظر آ رہی کہ مجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت عامر اس کی بات ایک ہے، تو ہم پورے جزم کے ساتھ ابھی کہہ سکتے ہیں کہ بات تو ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں لیکن بات تو ایک ہی ہے، حضرت جن چیزوں پہ زور دے رہے ہیں حضرت مجید صاحب اسی چیز پر حضرت تعمیر رحمۃ اللہ بھی زور دے رہے ہیں، ہاں جی مقصودیت کے لحاظ سے، باقی جو ذرائع ہیں اس میں ذرائع میں تو فرق ہوتا ہے، ذرائع میں تو فرق، یہ مثال کے طور پر کوئی زور سے ذکر کرے گا، کوئی آہستہ ذکر کرے گا، کوئی لطائف کے ذریعے سے کرے گا، کوئی انفاظ کیا پاس انفاظ کے ذریعے کرے گا، کسی اور طریقے سے کرے گا، یہ تو مختلف طریقے ہیں، وہ تو جس کے لیے جو مناسب ہے وہ شیخ بتا دیتا ہے، لیکن اصل مقصودیت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ چیزیں بالکل وہی ہیں جن کی حضرت نے بات فرمائی ہے۔ خیر اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مکتوب شریف ہے جو مجھے نظر آیا تھا، تو میں نے ادھر اس کو کاپی کیا ہے، یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں اگر ان کو اچھی طرح سمجھا جائے تو اس میں چونکہ آگے یہ سوال بھی آ رہے ہیں، اس وجہ سے میرے خیال میں وہ سوال پہلے کر لیں تو پھر اس کے بعد میں بتا دوں، کیونکہ اس سوال کے متعلق ہی زیادہ بہتر ہے۔ ہاں جی کسی نے پوچھا ہے، اور حضرت کیا ہر چیز ہر چیز کو دیکھ کر اس کی حقیقت کو حاصل کر کے صوفیہ لا الہ الا اللہ مکمل کرتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھی نے اسے کہا کہ اپنے سوال کی مزید وضاحت فرمائیں، اس میں نے کہا مطلب صاف ظاہر ہے کہ حقیقت میں وہ چیز کیا ہے، یعنی جیسے فرمایا سید بہاء الدین نقشبند قدس سرور نے کہ جو کچھ ہم نے سنا جانا یا سوچا ہر چیز کی نفی نفی اس بات میں کرنا ضروری ہے، دراصل وہ نہیں جسے تنزیبی کہہ سکتے ہیں. دوسرے طریقے سے میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ اگر سوچا سمجھا ہی نہیں تو کس چیز کا انکار، یا پھر ایسے کہ جس قدر بڑا انکار ہوگا اتنا ہی بڑا اقرار. یہ مطلب جو ہے نا وہ سوال ہے. تو اس کے لیے میں نے پھر وہ حضرت مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کے ایک مکتوب شریف میں جو اس چیز کا ذکر ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر اس پر انشاءاللہ کچھ عرض کرنا چاہوں گا. مکتوب نمبر 42 یہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور اس کے احسان ہے کہ ان بزرگوں نے اگرچہ انفس سے باہر کی خبر نہیں دی لیکن گرفتار انفس بھی نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ انفس کو بھی آفاق کی طرح لا کے تخلا ہے، یعنی اپنے اندر جو کچھ ہے، جیسے باہر کی چیزوں کو لا میں لانا ہے نا، ہاں جی، اس طرح اندر کی چیزوں کو بھی لا کے زد میں لائیں. حضرت خواجہ بزرگ بہاء الدین نقشبندی رحمۃ اللہ سے فرماتے ہیں کہ جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا سب غیر ہے. جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا، جانا گیا، یعنی معرفت کی باتیں ہیں، سب غیر ہیں. اور کلمہ لا کی حقیقت کے ساتھ اس کی نفی کرنی چاہیے. پھر حضرت نے شعر پڑھا ہے، نقشبند نقش بندند دلے بند بہر نقش بند، ہر دم از بل عجبی نقش دیگر پیش آرن، نقش بندہ نے ولیک از نقش پاک نقش ماہم گرچ پاک از لوہے خاک. نقش لاتے مگر سے وہ پابند نہیں ہے، ہے عجب پھر بھی ہے ہر بار نیا نقش ان کا، نقش بندی مگر ہے نقش سے پاک. یہ استعمال کر رہے ہیں لیکن اس میں بستے نہیں ہیں، سمجھ میں آ گئی بات. بس یہی چیز ہے، ذرائع کے طور پہ استعمال کرنا، مقاصد میں نہ لانا، ذرا بر بھی مقاصد میں نہ لانا، وہ غیر ہے. کیونکہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، پہلے لا معبود الا اللہ، پھر اس کے بعد لا مقصود الا اللہ، پھر اس کے بعد لا موجود الا اللہ. ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ دیکھیں لا مقصود الا اللہ میں کوئی چیز بھی مقصود نہیں مگر اللہ مقصود ہے. اب بتائے جو کچھ کہا گیا، جو سنا گیا، وہ سارا اس میں آ گیا نہیں آیا؟ ہاں جی، تو یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ حضرت نے دیکھو کتنے زور سے کہا نقشبند کا. ہاں جی، اب یہاں نقشبندی ہم سے لڑیں گے، آپ نے کون سی بھائی حضرت مجھے ایسا فرماتے ہیں، اپنے نقشبند سلسلے کے بارے میں فرماتے ہیں، واضح طور پر فرماتے ہیں. یا ایک سر ہے، یعنی راز ہے، جاننا چاہیے کہ غیریت کی نفی کرنا اور بات ہے، اور انتفاع غیریت، ان غیریت کا خود بخود منتفی ہو جانا دوسری بات ہے. ان دونوں میں بہت فرق ہے. اور یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ ولایت کے لیے جذبہ و سلوک اور افاق و انفس کے باہر کوئی قدم گا نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ ولایت کے ان چاروں ارکان سے بالاتر کمالت نبوت کے مبادی مقدمات ہیں، جس کے بلند دوبالا درخت تک ولایت کا ہاتھ نہیں پڑ سکتا. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اکثر اصحاب اور باقی تمام امتوں میں سے بہت کم حضرات ایسے جو انبیاء علیہ السلام کے تحیات کی تبعیت اور وراثت کے طور دولت سے مستفید ہوئے، اور جذب و سلوک کے جامع راہ کے ذریعے دوری کے منازل طے کر کے سلوک و جذبہ سے ماورا قدم رکھا ہے. اب یہ دیکھیں نا، ہم لوگ کے لیے تو سلوک و جذبہ ہے، والذین جاہدوا فینا، ٹھیک ہے نا، ہمارے لیے تو یہی ہے کہ ہم کوشش کریں گے. ہاں، اللہ تعالیٰ خود بخود تمام راستے قطع کروا کے مفت میں دے دے تو اس کا کام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر اس کا کام ہے. تو مکتوب نمبر 32 اس میں حضرت نے یہ بات ذرا تھوڑی سی واضح کی ہے کہ اس میں کہا کہ صحابہ کرام کے نسبت زیادہ ملی تھی، باقی لوگوں کو بہت کم، جو جذبہ و سلوک سے برا، مطلب جن ان چیزوں میں براہ راست مقصود تک جو پہنچے نا تنزی کے ذریعے، وہ جو ہے نا وہ صحابہ کرام تھے. تو ٹھیک ہے، مطلب اب بھی بند نہیں ہے، لیکن ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، دیکھو خود جو اپنے آپ کو مستثنی سمجھتے ہیں وہ پھنستا ہے، اور جس کو مستثنی کیا جاتا ہے اس کو نوازا جاتا ہے. ہم اپنے آپ کو مستثنی نہیں کہہ سکتے، دیکھو میں بھی مستثنی ہوں. وہ کہتے ہیں ایک ہاتھی اور چوہا پل کے اوپر جا رہا تھا، اس کسی نے سمجھانے کے لیے کہا ہے، तो पुल लरज रहा था क्योंकि हाथी जो जा रहा था। तो चूहा कहता है हाथी को कि देखो ना पुल हमारी वजह से लरज रहा है ना, पुल हमारी वजह से लरज रहा है। हमारे पुश्तों में कहते चिती आसमान तक ही आसमान माटी गड़े, यानी चित्ते क्या होता है उसको पिद्दी, हाँ पिद्दी, पिद्दी जो होता है उसने आसमान की तरफ पैर कर लिए कि आसमान मैंने ठहराया हुआ है। तो ये बात है कि भाई हम कम से कम ऐसा तो ना बन जाए ना, खाम खा के ख्वार हो जाएंगे। हम लोग अपने जैसे हैं उसके लिए इस हिसाब से बात कर लें तो हमारा काम तो वही जैसे बहुत से लोग हैं। खुद मुझे तस्सीम लाख साहब रहमतुल्लाह अलैह वाली बात याद आती है इस मसले में, कभी इस किस्म की बात हो रही पर मैं, मेरा तो वही लंबा तरीका है भाई, मेरा तो वही लंबा तरीका है, मैं तो इसी पे चल रहा हूँ। ये फरमाया क्या मतलब, मतलब ये जो मेहनत और कोशिश वाला जो रास्ता है मेरा तो वही है। वजह क्या है, खुद हजरत ने जो फरमाया बिल्कुल सही फरमाया, जो फिर अल्लाह पाक देता है, फिर खुद अल्लाह पाक देता है। वो उसके लिए आपको कोशिश नहीं करनी होती, आपको कोशिश वही करनी होती वल्लज़ीना जाहदू फीना वाली बात। वो फिर उसका काम आपके लिए हिदायत कौन सा रास्ता खोलते हैं, आया वो सारी चीज़ें बाईपास करवाने वाला रास्ता आपके लिए खोलता है या आपको किसी आसान रास्ते से ले जाता है या थोड़े से मुशक्कत के साथ ले जाते हैं, वो फिर उसका काम है। लेकिन हम लोगों का काम क्या है, हमने तो अपने आप को तैयार करना है, हमने तो तमाम चीज़ों की का नियत करके जो है ना मतलब उसमें चलना है। क्यों, वजह क्या है, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के वो बंदों की कोई वो नहीं होता, कोई हक नहीं होता। हत्तानी लोगों से फरमाते गुलाम के हुकूक हैं, बंदे का कोई हक नहीं होता, गुलाम के हुकूक हैं, बंदे का कोई हक नहीं होता। देखो नौकर से गुलाम ज़्यादा वो है, यानी हुकूक में कम, नौकर का तो बाकायदा मुआहदा होता है ना, वो तो मायदे का पाबंद होता है, एक मतलब जो है ना वो मालिक भी मायदे का पाबंद होता है, नौकर भी मायदे का पाबंद होता है, गुलाम मायदे नहीं होता है। लेकिन उसके लिए यानी वो है अखलाकियात की बात कि आप उसका ख्याल रखें, ये करे वो करे, उसके हकूक अदा करे, वो वाली बात है, कोई मायदा वगैरह नहीं होता। हाँ जी, जबकि आप का तो वादा भी नहीं है, हाँ उसमें वो भी नहीं है, मतलब जो हक भी नहीं है। हाँ अलबत्ता जो इस पर राज़ी हो गया, इस बंदगी पर राज़ी हो गया, फिर अल्लाह पाक जो देता है वो अपने शान के मुताबिक देता है। तो अब बताओ ये ज़्यादा बेहतर रास्ता है या पहले वाला। ये बेहतर है कि हम लोग जो है ना अपने लिए कोई बात ना करें। तो इसमें जो है ना मतलब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर हम लोग इस बात को समझें तो मेरे ख्याल में शायद इसमें आसानी है और इसमें हमें कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। उसकी वजह है कि हम कोई दावा नहीं करेंगे और जो दावा नहीं करता उसके साथ अल्लाह पाक मामला आसानी का करता है। वो एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि किसी बुज़ुर्ग ने पता नहीं कोई उनकी असलाह किसी का अल्लाह पाक कोई करना चाहता होगा, उसने ख्वाब देखा, ख्वाब में देखते हैं कि मीज़ान कड़ा किया गया है और अल्लाह पाक हिसाब ले रहे खुद। ये आ गया, आ गया, उन्हें कहा बताओ तू अब क्या तू आलिम है, आलिम थे जी आलिम, अच्छा फिर जलालिन में इम्तिहान देना। अब ये बहुत डर गए कि अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, अल्लाह पाक को कौन इम्तिहान दे सकता, कौन इम्तिहान दे सकता है, ये तो मैं फंस गया। तो इधर उधर देखा कि किसी मदद की कोई सूरत हो तो आप से तशरीफ फरमाते दूर ज़रा, तो रिंगते रिंगते आप सब तक पहुँच गए और डरते डरते कहा या रसूलल्लाह फंस गया हूँ, कुछ बताइए क्या करूँ। आपसे फरमाया कह दो मैं आलिम नहीं हूँ, कह दो मैं आलिम नहीं हूँ। तो उसने कह दिया कि अल्लाह मैं तो आलिम नहीं हूँ। तो फिर अल्लाह पाक ने आसानी का मामला उसके साथ फरमाया। बस यही दावा निकालना था, यही दावा निकालना था। भाई कौन अपने आप को आलिम कह सकता है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अगर अल्लाह आपको बनाए वो फिर उसका काम है। अब देखो हिजर इस्लाम को अल्लाह ने बनाया था ना एक खास चीज़ का आलिम, मूसा अलैहिस्सलाम को उसके पास भेज दिया और मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह पाक की मर्ज़ी जानता था कि अल्लाह पाक की मर्ज़ी के मैं ये चीज़ देखूं, तो उसके लिए बाकायदा मिन्नत समाजत करके उसके साथ हुआ है, मिन्नत समाजत करके क्या आप मुझे वो कुछ बता सकते हैं जो अल्लाह पाक ने आपको बताया। तो उनने भी कह दिया, उस्ताद और शागिर्द के मामला होता है ना, तो अगरचे इस तरफ नबी थे लेकिन उस्ताद और शागिर्द वाली बात थी। तो हज़रत अलैहिस्सलाम ने कहा तू मेरे साथ नहीं चल सकता, मेरे साथ सफ़र नहीं कर सकता, مجھے صاحب نے کہا میں کر لوں گا انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, تو جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہیں کرنا, شرط قرار دیا گیا. اب شرط کیا ہو, کیا ہے, پہلی دفعہ واقعہ ہو گیا, پھر دوسری دفعہ واقعہ ہو, تیسری دفعہ واقعہ ہو, تیسری دفعہ جب ہو گیا نا, موسیٰ علیہ السلام نے بھی خود کہہ دیا اس کے بارے اگر میں کروں تو بس آپ کی حجت پوری ہو گئی. تمہارے پشتوں میں کہہ دے درہم دل شرط تھے. یعنی تیسری دفعہ پھر فیصلہ ہے, مطلب یہ کہ اس میں پھر درمیان میں وہ نہیں ہوتا, تو تیسری دفعہ پہ معاملہ ہو گیا کہ بس وہ بس ہمارے درمیان بس وہ ہو گیا فرق. تو پھر فرمایا اچھا میں بتا دو, پھر وہ ساری چیزیں بتا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو فرمایا کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ اور انتظار فرماتے, کچھ اور باتوں کا پتہ چل جاتا. یہ اصل میں ایک عجیب نقطہ ہے, میرے خیال میں آپ نے پہلی دفعہ شاید کبھی نہیں سنا ہوگا. چونکہ اللہ پاک نے خود اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ربی زدنی علما, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم میں حریص تھے, تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش موسیٰ علیہ السلام کچھ اور انتظار کرتے اور مطلب یعنی کچھ اور باتوں کا پتہ چل جاتا. یہ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یعنی معاہد میں. تو یہ بات ہے, میں نے ایک دفعہ کوئی غزل میں ایک شعر کہا تھا, وہ شعر پہلا شعر تھا اس کا غزل کا, جس میں یہ تھا کہ کیا ضروری ہے کہ ہر چیز کا سے آشنا رہوں میں, کیا ضرور, میرا مقصد اس میں اتنا تھا کہ بھائی ساری چیزیں تو لوگ نہیں جان سکتا, تو ہم تو عاجز لوگ ہیں. اس پر تنبیہ ہوئی, وہ تنبیہ کن کی طرف سے ہوئی, مجدد صاحب رحمۃ اللہ کی طرف سے ہوئی. فرمایا قل زدنی علما, نہیں یاد آتا آپ کو قل ربی زدنی علما, یہ نہیں یاد آتا آپ کو, تو علم کو تو مانگا جاتا ہے, تو آپ نے کیسے کہا کیا ضروری ہے کہ میں ہر چیز سے آشنا رہا ہوں میں. پھر میں نے فوراً توبہ کیا اور اس کے بدلے میں نے ایک اور شعر کہا ہے پھر, لیکن وہ مجھے مل نہیں رہا, پتہ نہیں کدھر میں نے لکھا ہے, واللہ علم. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ اس قسم کی بات ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اب اندازہ کریں کہ اگر اللہ پاک کسی کو علم سے نوازے تو پھر وہ الگ بات ہے, لیکن اپنے آپ کو کوئی عالم کہہ سکتے, بڑا مشکل کام ہے. حضرت نے ہم سے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ انگریز جج نے کہا تھا کہ آپ نے کسی عالم کو بلاؤ, میں ان سے کچھ تحقیق کرنا چاہتا ہوں, مسلمان سے ایک مقدمہ میں. مسلمان نے مجھ سے کہا کہ آپ چاہیں, تو میں چلا گیا. تو اس جج نے مجھ سے پہلے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں, تو اس نے مجھے پنسا دیا کہ میں اپنے آپ کو عالم کیسے کہوں, اگر میں اپنے آپ کو عالم نہیں کہتا تو کہتے پھر آئے کیوں ہیں, حضرت تو پورے انالیٹیکل مائنڈ تھے نا, یعنی جانتے تھے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا. انہوں نے کہا اگر میں کہتا ہوں کہ میں عالم نہیں ہوں تو حضرت فرمایا میں نے تو عالم کے لیے کہا تھا, تو آپ کیوں آئے پھر, اور اگر میں کہتا ہوں عالم ہوں تو یہ دعویٰ ہے, تو میں کیسے دعویٰ کروں. تو حضرت نے بہت عجیب حکیم تھے, فرمایا لوگ مجھے عالم کہتے ہیں, تو بات تو صحیح تھی, لوگ تو عالم کہتے تھے, لوگ مجھے عالم کہتے ہیں. تو بس اس وجہ سے یہ بات ہے کہ اپنی طرف سے دعویٰ نہ کرو. باقی یہ کہ تو فرمایا کہ یہ اچھا میرے خیال میں اس میں کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں, تو وہ پھر بعد میں ہو جائیں گی, فی الحال کے لیے کافی ہے کیونکہ پھر ایک نیا چیپٹر شروع ہو جائے گا. لیکن بہرحال جن نے سوال کیا ہے تو وہ محسوس نہ کریں, انہوں نے بڑے اچھے سوال کیے, اور سوال سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ علم کی راہیں کھلتی ہیں, اور علم سوال کے بنیاد پر ہوتا ہے, لہذا سوالات کر لیا کرے, اور سوالات کا جو گروپ ہے اس کو آپ زندہ رکھیں, سوالات کرتے رہا کرے, جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آئے گا, ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے, اللہ پاک جب زبان پر جاری فرماتا ہے تو جاری کروا دیتا ہے. لیکن بہرحال یہ ہے کہ آپ لوگ سوال ضرور کر لیا کرے, جو بھی آپ کو اس میں اگر کوئی اشکال وغیرہ ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے تو ضرور جو ہے نا اس کے بارے میں بات کر لیا کرے. اللہ جل شانہ ہم سب کو حق پر جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله, لا اله الا الله,
لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا 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 إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا محمد حق 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 اللهم صل على سيدنا محمد کیونکہ بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے یہاں مراقبہ ہوتے ہیں تب ہم مراقبہ شروع کرتے ہیں اور اس میں یہ تصور کریں گے کہ اللہ جل شانہ محبت کے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمارے دل بھی اللہ پاک کو محبت کے ساتھ دیں گے یعنی اللہ اللہ کر رہے ہیں شروع فرمائیں
اللہ الحمد للہ الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حسن فرجي ويسر لي أمري اللهم إني أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم آتني كتابي بيميني اللهم غشني برحمتك وجنبني عذابك اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الأقدام اللهم اجعلنا مفلحين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم اجعلنا مفلحين اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسب علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اتني افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم احيني مسلما ومتني مسلما اللهم عذب الكفرة والك في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك اللهم عذب الكفرة على الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت أما يقول الظالمون ولؤما كبيرا اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذ من يشكر نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إلى الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصلح لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا تواب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو عني يا رفو ربي يا رب أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتوفقني حسن عبادك يا رب أسألك من الخير كله يا رب تهل بخير واختم لي بخير وقني السيئات ومن تق السيئات يوم الدين فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجو الأمر كله أسألك الخير كله وأعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره اللهم أزم أني الهم والحزن اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ولا جبريل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مضطر وتحسمني في ديني فإني مبتلى وتنادي برحمتك فإني مذنب وتنفي عني الفقر فإني متمسكن اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد باقسم اللہ وردہ حضرت دعوت و صلی محمد رسیم فرنی قلات فرنی بسم اللہ اللذی لا الہ غیره اللہم عزیب ان الحزن ان الحم والحزن اللہم بحمدک انصرفت و بزن بیعترفت اللهم إلهي وإلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإلى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أسألك أن تستجيب دعوتي فإنا مضطر وتحسم في ديني فإني مبتلى وتعالي برحمتك فإني مسلم وطن في أن الفقر فإني متمسكن اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك فإن السائل عليك حقا أيما عبد أو أمة ملها البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في سال ما يدعونك فيه وأن تشركهم في سال ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا فيما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت محمد الوسيلة واجعل في المستفين محبته في العالين درجته وفي المقربين ذكره اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسب علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك توفيق اهل الهدى وامال اهل اليقين ومنحسة اهل التوبه وعزم اهل الصبر وجد اهل الخشيه وتلبى اهل الرغبه وتعبد اهل الورع ورفعنا اهل الامه حتى القاب اللهم اني اسالك مخافه تهجرني عن معصيك معصيك حتى اعمل بطاعتك ولم استيك برزاك وحتى اناسك بالتوبه خوفا منك وحتى اخلص لك النسيه ما حياء منك وحتى توكل عليك في الامور كلها وحسن ظني بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاءه ولا تخلنا بغته ولا تغفلنا حكيم ولا وسيا اللهم انس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقران العظيم وجل لي امام ونور وهدى ورحمه اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جلت وارزقني التلاوه وانا الليل وانا النهار وجل لي حجتي يا رب العالمين اللهم انا عبدك وابن عبدك ومن امتك ابن اسد بيدك تكلف في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك بوعدك امرتني فعصيت ونهيتني فاتيت هذا مكان العز بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك ومن عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل ونزل أو نذل ونزل ما يظلم علينا أو نجهل ويجهل علينا أو أدل وضل أعوذ بنور وجهك أو بنور الكريم الذي التوات له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلوا عليهم الأمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك الوطبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واكتنك واكت الوليد اللهم إني أعوذ بك من شر الأمين السيل والبير السهول وتقبل هذه الدعوات في حق محمد علي وفي حق محمد أشرف علي وعبد الواسع ومحمد مصطفى ومحمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد ومولى محمد أشرف سليماني ومولى محمد زكريا يوسف محمد إقبال مدني وسيد الإشراف وسيد تسليم وسيد تنظيم الحق رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفي كابائهم وأمهات مجيء المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات وأكرم المخلوقات صلاة تسبق الغايات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.